تبرى في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سامعين ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، انسان علم حاصل کرتا ہے، بہت سی باتیں سیکھتا ہے، لیکن جلد ہی بھول جاتا ہے یا مرنے کے بعد اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے۔ علم کو محفوظ کرنے اور دوسروں کو اس سے فیض یاب کرنے کے بارے میں فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، علم حاصل کرو اور اگر تم اس کو حفظ نہیں کر سکتے تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔ سامعین، اب ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باحثیت کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 بہمن، 11 شعبان اور 10 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ شعبان سن 33 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مدینے میں ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت علی اکبر رسول اکرم سے بہت شباہت رکھتے تھے۔ آپ نے سن 61 ہجری قمری میں اموی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والے یزیدی فوج سے دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ بائیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران نے تاریخ کے نہایت فیصلہ کن اور حساس لمحات سر کیے۔ اس دن ایران کے انقلابی مسلمان عوام اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے شہنشاہیت کا خاتمہ کیا۔ اس طرح سال ہا سال کی جد و جہد کے بعد انقلاب اسلامی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس دن عورتوں، مردوں، بوڑھوں اور جوانوں، غرض یہ کہ سب لوگوں نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ شاہ کا تختہ الٹنے میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے فوجی ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر محاذ بنائے اور فوج کا مقابلہ کر کے زخمیوں کو امداد پہنچائی۔ اس طرح ایرانی عوام نے مل جل کر انقلاب کو کامیاب بنایا۔ جب ریڈیو سے امریکہ کی پٹھو شہنشاہی حکومت کی سرنگونی اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کا اعلان کیا گیا تو سارا ایران خوشی میں ڈوب گیا۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت تھا جب ریڈیو سے اعلان کیا گیا کہ توجہ فرمائیے، یہ انقلاب کی آواز ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے ریڈیو نے درحقیقت 2500 سالہ ظالم شاہی نظام کی سرنگونی کی نوید اور باطل پر حق کی کامیابی کی خوشخبری دی۔ یہ دن تمام عالم اسلام اور حریت پسندوں کو مبارک ہو۔ بائیس بہمن سن 1207 ہجری شمسی کو ایران میں روس کے سفیر الیگزینڈر گریبا کو قتل کر دیا گیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے دوسرے دور میں شکست کھانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ترکمان چائے معاہدہ ہوا، جو گلستان معاہدے کی طرح پوری طرح سے ایران کے نقصان میں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد گریبا دوف ترکمان چائے معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے روسی سفیر کی حیثیت سے ایران آئے۔ اس کا مقصد اس ذلت آمیز معاہدے کو قبول کرنے کے لیے ایرانی مسلمان عوام کو طاقت کے بل پر مجبور کرنا تھا۔ ترکمان چائے معاہدے کی ایک شک ایران سے الگ ہونے والے علاقوں کے افراد کی ان علاقوں کو واپسی پر مشتمل تھی، لیکن ایران میں مسلمان ہو کر شادی کرنے والی بہت سی جارجین خواتین اپنے اہل خانوں کو چھوڑ کر واپس جارجیا جانے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ گریبادوف ان کو زبردستی تہران میں روسی سفارت خانے لے جا کر وہاں سے ان کو جارجیا منتقل کرنا چاہتا تھا، لیکن تہران کے ایک ممتاز عالم دین مرزا مسیح مجتہد نے اجتماع، استقامت اور اپنی خواتین کی آبرو کے تحفظ کی دعوت دی۔ تہران کے مسلمان عوام نے بھی مرزا مسیح مجتہد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے روسی سفارتخانے کے پاس احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سفارتخانے کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں 3 افراد مارے گئے، جس سے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور مشتعل لوگوں نے روسی سفارتخانے پر حملہ کر دیا، جس میں روسی سفیر اور اس کے کچھ ساتھی ہلاک ہو گئے۔ 11 شعبان سن 529 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عارف اور شاعر سنائی غزنوی کا غزنی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے جوانی میں کچھ عرصہ بادشاہوں کی مدح سراہی کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے یہ روش ترک کر دی اور عرفان کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ظالم اور جاہر حکمرانوں پر تنقید کی۔ سنائی ان شاعروں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے فارسی شاعری کے اسلوب میں تبدیلی اور تنوع پیدا کیا۔ سنائی غزنوی کی مشہور ترین کتاب حدیقت الحقیقہ ہے، جو انہوں نے مثنوی کے قالب میں تحریر کی۔ اس کتاب میں اخلاقی اور عرفانی افکار و نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ الہی نامہ، کارنامہ بلخ اور طریقت التحقیق ان کی دوسری اہم کتابیں ہیں۔ دس فروری سن 1755 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی اور مصنف مونٹسکیو کا انتقال ہوا۔ وہ 1689 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جن کے افکار و نظریات نے انقلاب فرانس پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے۔ ان کی کتابوں میں سے صرف روح القوانین اور ایرانی مکتوبات باقی رہ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روح القوانین میں تاریخی اور سماجی مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا نظریہ پیش کیا، اور اس چیز کو انہوں نے سیاسی آزادی کا ضامن قرار دیا۔ دس فروری سن 1763 عیسوی کو پیرس میں برطانیہ اور فرانس نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ فرانس والوں نے اس معاہدے کو منحوس پیرس معاہدے کا نام دیا، کیونکہ اس معاہدے کی بنا پر فرانس کو برطانیہ کے ساتھ سالہ سال تک جنگوں کے بعد ہندوستان اور کینیڈا میں اپنے سامراجی مفادات سے محروم ہونا پڑا۔ فرانس کی جانب سے اس معاہدے پر دستخط کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ فرانس اس زمانے میں متعدد جنگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، اور فوجی اور اقتصادی اعتبار سے برطانیہ کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس معاہدے کے بعد فرانس اور برطانیہ کے درمیان سامراجی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، اور برطانیہ اپنی نو آبادیات خصوصاً ایشیا میں زیادہ لوٹ مار میں مصروف ہو گیا۔ دس فروری سن 1878 عیسوی کو فرانس کے معروف دانشور اور فرانس اکیڈمی کے رکن کلوڈ برنارڈ کا 65 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ برنارڈ نے انسان کے اعصابی سلسلے اور اندرونی اعضاء کے بارے میں دسیوں سال کی تحقیقات کے بعد میڈیکل سائنس پر دیباچہ نامی کتاب تحریر کی، جو اس موضوع کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ دس فروری سن 1987 عیسوی کو پاکستان کے معروف مصور صادقین کا انتقال ہوا۔ وہ جون سن 1930 میں ہندوستان کے شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں ابتدا ہی سے مصوری کا شوق تھا۔ انہیں اصل شہرت اپنے دیواری مصوری کے شاہکاروں سے حاصل ہوئی۔ صادقین نے اپنی دیواری پینٹنگ کراچی ایئرپورٹ پر بنائی، پھر اپنی مصوری کے فن سے سینٹرل ایکسائز لینڈ کسٹمز کلب اور سروسز کلب کی دیواریں بھی مزین کی۔ 1961 میں انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی کی لائبریری میں ایک عظیم دیواری پینٹنگ بنائی، جسے انہوں نے وقت کے خزانے کا نام دیا۔ اس میں انہوں نے سقراط سے آئنسٹائن تک ہر عہد کے علمی اور سائنسی ارتقاء کو بڑی خوبصورتی اور ہوشیاری سے محفوظ کیا۔ 1969 عیسوی میں غالب کی 100 سالہ برسی کے موقع پر انہوں نے کلام غالب کو بڑی خوبصورتی سے پینٹ کیا۔ 1970 میں سورہ رحمان کی آیات کو بڑے دلکش انداز میں پینٹ کیا، اور مصورانہ خطاطی کے نئے دبستان کی بنیاد رکھی۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اور اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ثقت الاسلام شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عالم تشیع کے بزرگ علماء دین کے تعارف پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے کی گزشتہ کڑی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ اور ممتاز شیعہ عالم دین جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ تھے، جو تشیع اور اہل سنت دونوں فرقوں کے نزدیک فتویٰ دینے میں قابل وثوق اور اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور اسی لیے وہ ایسے پہلے مسلمان دانشور ہیں جو ثقت الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شیخ کلینی فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چار نائب خاص، جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے، کہ معاصر تھے، لیکن نائبین کی سماجی پابندیوں کے باعث تشیع کی ثقافتی اور علمی ذمہ داری شیخ کلینی کے کاندھے پر تھی، جو کھلم کھلا طریقے سے شیعہ امامیہ مسلک کی ترویج اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل علم اور حدیث شناس گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے ماموں، جو اپنے دور کے ممتاز اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے، سے حاصل کرنے کے بعد رائے، قم، کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا تاکہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے بحر بیکرہ میں ڈوب کر علم کے موتیوں سے بہرہ مند ہوں۔ شیخ کلینی اپنے دور میں دین کی مخالفت اور کجروی سے متعلق مختلف فرقوں کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دور کی صورتحال اور مشکلات کو خوب درک کر رہے تھے، لہذا انہوں نے حضرت اہل بیت معصوم علیہ السلام کے اقوال کو انحراف و تحریف سے بچانے کو ترجیح دی اور اس میدان میں اپنی پوری عمر صرف کر دی۔ شیخ کلینی نے اپنی بابرکت زندگی میں متعدد اور اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں الرجال، الرد علی القرامطہ، رسائل الامہ علیہم السلام، تعبیر الرویا اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں ایک شعری دیوان شامل ہیں، لیکن شیخ کلینی کی سب سے اہم کتاب الکافی ہے، جو انہوں نے 20 برسوں میں تالیف کی ہے۔ کتاب کافی حدیث کی چار معتبر کتابوں میں سے ایک اور شیعہ فقہ کا منبع و ماخذ شمار ہوتی ہے۔ کتاب کافی صرف شیخ کلینی کی ہی سب سے اعلیٰ اور اہم کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 11 صدیوں سے محدثین اور فقہا اور شرعی احکام کے استنباط کے واسطے عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مرجع اور مستند کتاب ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 16,000 احادیث نقل کی ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی اعتقادی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل اور 8 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اصول کافی میں ابتدا میں باریک بینی اور منطقی لحاظ سے اسلامی احکام کی شناخت میں عقل کی اہمیت اور اس کے مقام و منزلت کے بارے میں متعدد روایات سے استدلال پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حصول علم کی فضیلت اور آداب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی ہے تاکہ عقیدتی معیارات کے اثبات میں علم معرفت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے اہم ترین اعتقادی اصل و بنیاد توحید اور معرفت خدا کا موضوع اٹھایا ہے، اور پھر کتاب الحجہ میں نبوت اور امامت کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کتاب اصول کافی کا دوسرا حصہ تواضع، بردباری، قناعت، غیبت، دعا کی فضیلت اور آداب معاشرت جیسے اخلاقی و تربیتی مسائل سے مختص ہے۔ کتاب اصول کافی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ، مختلف نوعیت کا حامل اور سب کے لیے لائق استفادہ ہے۔ کتاب کافی کا دوسرا حصہ یعنی فروع کافی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے فقہی احکام و مسائل سے مختص ہے اور عام طور سے فقہا اور مجتہدین روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے جو 597 حدیثوں پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف موضوعات من جملہ ام معصومین علیہ السلام کے خطبے، خطوط، مواعظ، داستانیں اور تاریخی مضامین موجود ہیں، اور انہیں مختلف موضوعات کے سبب اس کا نام روضہ یعنی باغ یا بوستان رکھا گیا ہے۔ کتاب کافی کے مؤلف شیخ کولینی نے نواب اربا کا بھی کچھ دور دیکھا ہے اور ان کا زمانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے بہت کم واسطوں سے روایات نقل کی ہیں اور بعض روایات صرف 3 واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ مسئلہ کتاب کافی کے لیے قابل ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب کافی میں مختصر اور ایسے برجستہ عنوانات کے ساتھ احادیث کی جمعوری کی گئی ہے کہ جس کے ہر حصے سے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ساری روایات من و ان نقل کی گئی ہیں، ان میں کسی طرح کے تصرف اور دخل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں واضح اور صحیح حدیث کو پہلے باب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد مبہم اور مجمل احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کافی کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ شیخ کولینی نے ہر حدیث میں سلسلہ سند کو امام معصوم تک پہنچایا ہے۔ مرحوم شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں ایسی احادیث جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مخالف نہ ہوں۔ اکثر علماء تشیع کتاب کافی میں موجود تمام روایات کی صحت کے قائل ہیں، لیکن شیعہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب کافی میں بعض احادیث و روایات کے بہت زیادہ ضعیف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ شیخ کولینی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کافی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ روایت معتبر اور صحیح ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی کتاب الہی کے مطابق ہو۔ عظیم شیعہ دانشور اور اہل تشیع کے بزرگ عالم دین علامہ شیخ مفید علیہ الرحمٰ کتاب کافی کے بارے میں لکھتے ہیں، کافی اہل تشیع کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے اور ہمارے علماء نے دیگر تمام کتابوں سے زیادہ کتاب کافی سے استفادہ کیا ہے۔ ثقت الاسلام شیخ کولینی سن 328 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے آغاز میں 70 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ شیخ کولینی کی قبر بغداد کے قدیم پل کے قریب واقع علاقے باب الکوفہ میں ہے اور بہت سے مسلمان وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اختتام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، میرے نور نظر، ہمیشہ عالموں اور دانشوروں کی بزم میں بیٹھا کرو اور ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ خداوند کریم مردہ ضمیر کو نور علم و حکمت سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس طرح تیز اور طوفانی بارش ناقابل کاشت بنجر اور مردہ زمین کو زندہ اور قابل کاشت بنا دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ لوگ بہت اچھی طرح پیش آئیں، لیکن ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر. عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، اس پروگرام میں ہم ایران میں اسلام کے پہنچنے اور اسلامی معماری کے فن کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے آپ پسند فرمائیں گے. اسلام کا سورج جزیرت العرب میں، کہ جہاں کے لوگ بت پرست تھے، طلوع ہوا. عرب کے مختلف قبائل اور بدو عرب ہر سال کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے. دور جاہلیت کے عرب فن و ہنر کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں رکھتے تھے. ان کا سب سے بڑا ہنر شعر و شاعری تھا، جسے دور جاہلیت کے شعرا ایک تومار پر لکھ کر دیوار کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے. ان کا دوسرا ہنر پانی کی مشقوں، فرش، خیموں، گھوڑوں کی زین اور اونٹوں سے متعلق سامان جیسے زندگی کے وسائل کو آراستہ کرنا اور سجانا سنوارنا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھے اور 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، یعنی پیغمبری کے درجے پر فائز ہوئے. شروع میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات، تاثیر کلام اور بے مثال شخصیت اور قول و فعل میں صداقت و سچائی اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی. 621 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آپ کی یہی ہجرت تاریخ اسلام کے آغاز کا مبدا قرار پائی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحدانیت، اپنی نبوت اور روز قیامت کو اسلام کا اصول دین قرار دیا. اسلام اپنے روشن اصولوں کے باعث پورے جزیرت العرب میں پھیل گیا اور پھر جزیرت العرب سے باہر نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں پر چھا گیا. جزیرت العرب کے اطراف کے علاقوں میں موجود سیاسی بے چینی، اقتصادی بدحالی اور حکام کی جانب سے عوام پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا. پہلے سرزمین عراق فتح ہوئی اور پھر کوفہ و بصرہ اور شام و مصر فتح ہوئے، اور ان علاقوں کے عوام نے نہایت تیزی سے اسلام قبول کر لیا. تاہم ایران کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ساسانی حکومت نے تباہی و انحطاط کے دہانے پر پہنچ جانے کے باوجود کچھ دن تک مزاحمت کی، لیکن ایرانی معاشرے میں شدید طبقاتی فاصلے اور حکام سے عوام کی ناراضگی، نیز سپاہ اسلام سے ساسانی سپاہیوں کی شکست کے نتیجے میں آخر کار 22 ہجری قمری میں ساسانیوں کی حکومت ختم ہو گئی. بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مغرب کی جانب اسپین اور بحر اطلس کے ساحلوں تک اور مشرق سے چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا. فن و ہنر کی ترویج اگرچہ اسی زمانے سے شروع ہو گئی، لیکن اصلی اسلامی تعلیمات سے بنی امیہ کے انحراف و گمراہی کے باعث عوام ان سے دور ہوتے گئے اور آخرکار بنی امیہ کا سلسلہ بھی نابود ہو گیا. اس کے بعد ایرانیوں کی مدد سے بنی عباس برسر اقتدار آئے اور ایرانیوں اسلامی تہذیب و ثقافت کا بھی بنی عباس کے دور سے آغاز ہوا. بغداد میں عظیم علمی و ہنری تحریک کی بنیاد پڑی، جس کی تشکیل میں ایرانیوں نے گراں قدر کردار ادا کیا. پہلوی، ہندی، یونانی اور سریانی زبانوں سے بہت سی اہم کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا. اور بڑی بڑی علمی و دینی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ اس طرح ساسانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ایرانیوں نے اس دین کا استقبال و خیر مقدم کیا، جس میں عدل و انصاف، مساوات و برابری اور علم و فن پر بے پناہ توجہ دی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ایرانیوں نے اسلام کی جاویدانہ تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم ایرانیوں اسلامی تمدن کی داغ بیل ڈالی۔ بہت سے مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ سرزمین ایران پر اسلامی فن و ہنر کو فروغ حاصل ہوا اور تہذیب و تمدن کے نہایت حسین جلوے نمودار ہوئے۔ 14ویں صدی عیسوی کے معروف مسلمان مورخ ابن خلدون اس سلسلے میں لکھتے ہیں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر دینی و عقلی علوم کے اکثر علماء و دانشور ایرانی تھے، حتیٰ علم حدیث کے اکثر علماء جنہوں نے عالم اسلام کے لیے حدیث کے عظیم خزانے کی حفاظت کی وہ بھی ایرانی ہی گزرے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کے سوا کوئی بھی علوم کی حفاظت و تدوین کے لیے نہیں اٹھا، اور اسی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق قرار پائے کہ اگر علم و حکمت ثریا پر بھی ہو تو اہل فارس اسے حاصل کر لیں گے۔ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا نہایت گہری نظر سے وسیع پیمانے پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور سے سیاست، نظام حکومت، دین و فلسفہ، طب، تجارت و لین دین، اقتصادی مسائل، فن و ہنر اور زبان و ادب جیسے موضوعات شامل ہیں۔ تاہم اس پروگرام میں ہم صرف فن معماری پر اسلام کے اثرات اور عمارت کی تعمیر میں بنیادی تبدیلی نیز اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب فن کلام پر اسلام کے اثرات کی بات کی جاتی ہے تو کچھ خاص اصول و معیارات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی منزل میں اس اصول کی مزید شناخت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شہر مکہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم اسے شہر امن کہتا ہے کہ جسے بت پرستی سے دور ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی 126ویں اور سورہ ابراہیم کی 35ویں آیتوں میں اس شہر کے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو امن، پاکیزگی، برکت اور رزق میں فراوانی جیسے صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح اگرچہ ان آیتوں میں شہر یا عمارت بنانے کے مادی اور فزیکل پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا اور کوئی نمونہ نہیں پیش کیا گیا ہے، تاہم معنویت و کیفیت کے لحاظ سے شہر سازی کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ درحقیقت قرآن شہر سازی اور معماری کو دنیا کے سلسلے میں انسان کے طرز فکر کے مطابق سمجھتا ہے اور زندگی کے ماحول کو روش زندگی سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کی جانب اشارہ کرنا چاہیے کہ جب آپ شہر یثرب میں داخل ہوئے تو اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی رکھ دیا گیا۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم ایک ایسی جگہ کا تعین اور مسجد کی تعمیر تھا کہ جو اسلامی سرزمینوں پر تعمیر ہونے کے بعد کی مساجد کے لیے نمونہ عمل بنی۔ یہ مسجد ایک ایسی سرزمین پر تعمیر کی گئی کہ جسے پیغمبر نے اس کے مالکوں سے خریدی اور لوگوں کی مدد سے تعمیر کی۔ اسی مقام پر صدر اسلام کے تاریخی واقعات رقم ہوئے اور وہ مسلمانوں کی عبادت اور ان کے اکٹھا ہونے کے ایک مقام میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا مسجد مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور اہم مقام ہے کہ جو معین خصوصیات کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، لیکن مسجدوں کے ایک جیسے نقشے اس بات کا باعث نہیں بنتے کہ تمام مسجدوں کی تزئین و آرائش یا بیرونی مناظر بھی ایک شکل کے ہوں۔ اسلامی ممالک میں مسجدوں کو ظاہری طور پر مختلف انداز اور شکل و صورت میں بنایا جاتا ہے، لیکن تمام مسجدوں کی تعمیر کا مقصد ایک ہے اور ان کی اندرونی فضا سادہ اور قبلہ کعبے کے رخ پر ہوتا ہے۔ مسلمان محقق و مصنف نجم الدین بمات نے اسلام کی نظر میں شہر اور معماری کے مفہوم کے بارے میں شہرہائے اسلامی نامی اپنی کتاب میں نہایت عمیق نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شہر اور گھر خاص مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، چاہے وہ ہرات و سمرقند میں ہوں یا اصفہان و تہران میں ہوں۔ ایک مسلمان دن میں 5 بار اپنا شہر اور گھر بھول جاتا ہے اور اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک دوسرے شہر پر نظر ڈالتا ہے اور اس کا مرکز نگاہ مکہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ شہر مکہ کا ایک نقطہ ہے جہاں مسجد الحرام و خانہ کعبہ واقع ہے۔ نماز پڑھتے وقت مسلمان ایسی سمت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ درحقیقت کرہ ارض کے تمام مسلمان ایک سمت کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ایک عظیم دائرے تشکیل دیتے ہیں جس کا مرکز ثقل کعبہ ہے۔ لہذا خانہ کعبہ اگرچہ معماری کے لحاظ سے ایک عام و سادہ سی عمارت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا اس سے رابطہ ہے اور وہ رابطہ اس کی معنوی عظمت و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ، پورے ایران میں جشن اور پرشکوہ ریلیاں، انقلاب کی امنگوں سے بھرپور وفاداری کا اعلان۔ ایرانی عوام دشمن کی ہر سازش کو اپنی قیادت کی رہنمائی سے ناکام بنا دیں گے، جشن انقلاب کے لاکھوں کے اجتماع سے صدر پزشکیان کا خطاب۔ پاکستان ضلع کرم میں ہتھیاروں کی حوالگی پر ڈیڈ لاک برقرار۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی، مزید فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کے تقریباً 1500 شہروں اور 3000 دیہی علاقوں میں عوامی ریلیاں نکالی گئیں۔ ایران کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں جشن انقلاب کا ملین مارچ پیر کی صبح 9:30 بجے شروع ہوا، جس میں کروڑوں کی تعداد میں ایرانی عوام نے شرکت کر کے اسلامی انقلاب کی امنگوں اور اقدار سے اپنی وفاداری کا بھرپور اعلان کرتے ہوئے ایک بار پھر دشمنوں کو مایوس کر دیا۔ ایرانی عوام نے گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ایران کے گوشہ و کنار میں 22 بہمن کی مناسبت سے نکالی جانے والی عظیم الشان ریلیوں میں بھرپور شرکت کی اور ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی اسلامی نظام اور انقلاب کے نظریات اور اقدار کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 22 بہمن کی ریلیوں کی کوریج 7,300 ملکی اور غیر ملکی نامہ نگاروں نے کی۔ پیر کو ایران کی شاہراہوں کی فضا 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ 22 بہمن کی ریلیوں کے شرکا نے اپنے وطن سے محبت، باہمی اتحاد و یگانگت، ہمدردی، ملک اور اسلامی نظام سے وفاداری کا اظہار اور امریکہ اور اسرائیل کے سازشی اقدامات پر نفرت و بیزاری کا اعلان کیا۔ ریلیوں کے شرکا نے اپنی شرکت سے یہ ثابت کر دیا کہ انقلاب اور نظام کے دشمنوں کے وسیع منفی پروپیگنڈوں کے باوجود ہر سال اس دن کو ایران کے عوام بھرپور جذبے اور جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اس میں ہر سال اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ریلیوں کے دوران ایران کی فضا اللہ اکبر، امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ایران کے اسلامی نظام کے وفادار تہرانی عوام 22 بہمن کی ریلیوں میں شرکت کر کے آزادی اسکوائر تک گئے تاکہ شہدا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں اسلامی جمہوریہ ایران کی تاریخ میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ کریں۔ تہران میں جشن انقلاب کی ریلی سے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور حماس کے رہنما خلیل الحیا نے خطاب کیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے خطاب میں امریکیوں کو جواب دیتے ہوئے تاکید کی ہے کہ دشمن اس حقیقت سے غافل ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی کی دانشمندانہ رہنمائی اور میدان عمل میں ہمیشہ موجود رہنے والے عوام کی بدولت ان کا کوئی بھی سازشی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے 22 بہمن جشن انقلاب کی ریلی میں شریک لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 22 بہمن ہی کا دن تھا جب ہمارے اسلامی انقلاب نے ظالموں کو ایران سے نکال باہر کیا۔ صدر پزشکیان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کہتے ہیں آئے مذاکرات کرتے ہیں، جبکہ اسی وقت وہ ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کی تمام سازشوں پر دستخط کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل مذاکرات ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ ایران اور ایران کی مدبرانہ قیادت ہے جو ہر طرح کی غنڈہ گردی اور زور و زبردستی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، اور ہم ایران کے محبوب رہبر کی دانشمندانہ قیادت کی بدولت دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے اور ایران کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر پزشکیان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ہم فلسطین کا دفاع کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کے دیگر خطوں سے آئے اور انہوں نے فلسطین کو ان کے وطن سے بے گھر کر دیا۔ ہم مظلوم فلسطینیوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن قائم ہو تو بڑی طاقتیں ظلم و ناانصافی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ امریکہ ہی ہے جو دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کی اعلیٰ نگراں کونسل کے رکن خلیل الحیا نے دارالحکومت تہران میں ایران کے اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی ریلی کے دوران آزادی اسکوائر پر عوام کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی عوام اور حکام کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے۔ خلیل الحیا نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے مقاومت اور فلسطینی عوام کا حامی رہا ہے اور آئندہ بھی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن نزدیک ہے کہ جب ہم سب مل کر بیت المقدس میں آزادی کا جشن منائیں گے۔ ایران کے عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر عوامی مارچ میں شرکت کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیاطین بالخصوص امریکی ایرانی عوام کی جانب سے اسلامی انقلاب کی حمایت سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے عوام کو اسلامی انقلاب کی حمایت سے باز رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ عدلیہ کے سربراہ نے کہا کہ امریکی حکام کے حالیہ ایران مخالف موقف نے عوام کو اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے مارچ میں زیادہ پرجوش اور وسیع پیمانے پر شرکت کی ترغیب دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے انقلابی عوام نے ہمیشہ امریکیوں کو شرمناک شکست دی ہے۔ 22 بہمن کے عظیم الشان مارچ میں عوام کا جوش و خروش دشمنوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ وہ ایران کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ 2000 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے ہائپر سونک کروز میزائل کی رونمائی جلد ہی کر دی جائے گی۔ پاس ٹوڈے کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے عشرہ فجر کے خصوصی پروگرام میں کہا کہ 2000 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے ہائپر سونک میزائل کی رونمائی جلد ہی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے تمام اسمارٹ میزائلوں کو مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے، جن کی مستقبل قریب میں رونمائی کی جائے گی۔ سپاہ پاسداران کی فضائیہ اور ایئر ڈیفنس یونٹ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ اور ایئر ڈیفنس یونٹ کے سربراہ جنرل حاجی زادے نے کہا کہ انقلاب اسلامی کی برکت سے ایران بہت مضبوط اور مستحکم ہو چکا ہے۔ 22 بہمن کی وسیع ریلی کے دوران مہر نیوز کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل حاجی زادے نے کہا کہ ہم عوام کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ ملک پر کسی بیرونی حملے کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی زبانی دھمکیوں سے ایران مرعوب نہیں ہوگا، کیونکہ ایران بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں ہتھیاروں کی حوالگی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور فریقین نے اسلحہ جمع کرانے کا الگ الگ طریقہ کار جمع کرایا ہے۔ حکومت نے اسلحہ جمع کرانے کے طریقہ کار پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کسی ایک طریقہ کار پر اتفاق نہ ہونے پر معاملہ گرینڈ جرگے میں جانے کا امکان ہے۔ گرینڈ جرگے نے جس طریقہ کار پر بھی فیصلہ دیا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ادھر پارا چنار میں راستوں کی طویل بندش کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کی شدید قلت برقرار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اپر کرم کے مختلف مقامات پر فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل 1200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، جس کے سبب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جانے پر مجبور ہیں۔ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ ایک ماہ سے پیٹرول اور ڈیزل کے 2 درجن سے زائد ٹینکرز ہنگو میں روکے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایندھن کی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ اس صورتحال کے باعث پارا چنار شہر میں پانی کی سپلائی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر پانی ٹینکرز کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ تنظیموں اور شہری ماہدین نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ قافلے میں پیٹرول اور ڈیزل کے ٹینکرز کو شامل کر کے بحران کا فوری حل نکالا جائے، تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کم ہو سکیں۔ ہندوستان میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے پیر کو ایوان بالا راجیہ سبھا میں ملک میں غذائیت اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اس کے لیے مناسب رقم مختص کی جانی چاہیے۔ مسز گاندھی نے ایوان میں وقفہ صف کے دوران چیئرمین کی اجازت سے اٹھائے گئے معاملات کے تحت کہا کہ حکومت تاریخی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مختص کرتی ہے، لیکن اس وقت مردم شماری کا عمل 4 سال پیچھے ہے۔ یہ ضرورت مند لوگوں کی غذائیت اور خوراک کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا رہا ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کے 140 کروڑ لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے غذائیت اور غذائی تحفظ کے لیے رقم مختص کرے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے ڈاکٹر اجیت مادھو راؤ گوپ چادھے نے آدھار کے غلط استعمال اور جعلی آدھار کارڈ بنانے کا مسئلہ اٹھایا. سینی فوجیوں نے مشرقی خان یونس اور جنوبی شہر غزہ پر فائرنگ کر کے 4 بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8 فلسطینیوں کی لاشیں منتقل کیے جانے کی خبریں ہیں. المنار ٹی وی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ مشرقی خان یونس میں مہنا خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک سن رسیدہ خاتون سینی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہو گئی، جبکہ 3 دیگر فلسطینی جنوبی شہر غزہ کے زیتون محلے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. فلسطینی حکام نے اس واقعے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی شہریوں کے ایک گروہ پر اس وقت فائر کھول دیا جب وہ مشرقی الکویت اسکوائر سے اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے. یہ جارحانہ اقدام ایسی حالت میں انجام پایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اتوار کو جنوبی نتسارم سے پسپائی اختیار کر لی ہے. دریاسنا فلسطینی وزارت صحت نے 8 فلسطینیوں کی لاشیں علاقے کے اسپتالوں میں منتقل کیے جانے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 48,189 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جن 7 شہداء کی لاشیں اسپتال میں منتقل کی گئی ہیں وہ غزہ پر سینی فوج کے حملوں کے درمیان سخت زخمی ہو کر ملبے تلے دبے ہوئے تھے. غزہ میں محکمہ صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 8 فلسطینی شہیدوں کا اندراج کیا گیا ہے. فلسطین کے محکمہ صحت نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان میں سے 1 شہادت نئی اور 7 شہیدوں کے جنازے غاصب سینی فوجیوں کے حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے نکالے گئے ہیں. غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں سینی فوجیوں کی جارحیت میں کم سے کم 2 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق شہیدوں اور زخمیوں کی سامنے آنے والی نئی تعداد کو ملا کر 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں غاصب سینی فوج کی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 48,189 اور زخمیوں کی تعداد 111,640 ہو گئی. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ابھی تک بہت سے شہداء کی لاشیں ملبے تلے یا سڑکوں کے کنارے پڑی ہوئی ہیں اور امدادی ٹیمیں وسائل کی کمی اور اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے ڈالی جانے والی رکاوٹوں کے باعث ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. جنین سمیت غرب اردن کے مختلف علاقوں پر سینی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے. فلسطینی ذرائع نے شہر جنین میں لوگوں کے گھروں پر سینی حکومت کے ڈرون حملوں کی خبر دی ہے. فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ڈرون طیاروں نے شہر جنین کے الہدف محلے میں فلسطینیوں کے گھروں پر بم گرائے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ سینی فوجیوں نے مغربی جنین کی اسیلہ الحارسیہ کالونی کے الواد علاقے پر حملے کے دوران ایک گھر کو آگ لگا دی. غزہ میں حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں سے شکست کے بعد اسرائیل نے غرب اردن میں حملے تیز کر دیے ہیں. اتوار کو بھی سینی فوجیوں کو نتسارم سیکٹر سے ذلت آمیز پسپائی اختیار کی تھی. اور آخر میں یہ خبر کہ لیبیا کے ساحل کے قریب پاکستانی شہریوں کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی. پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی میں 65 پاکستانی شہری سوار تھے. کشتی مرساڈیلا کی بندرگاہ کے قریب الٹ گئی. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. عزیز سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے آخری پروگرام انداز جہاں. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم اسلامی انقلاب کی جانب سے مسئلہ فلسطین کی بھرپور حمایت کا تفصیل سے جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ پورے ایران میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسی حالت میں منائی جا رہی ہے کہ جب اسلامی انقلاب بھرپور طریقے سے مسئلہ فلسطین کی حمایت کر رہا ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا اولین مسئلہ قرار دیا تھا اور اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا جو آج تک جاری ہے. اور 46 سال گزر چکے ہیں اس اسلامی انقلاب کو, لیکن ایران میں آنے والی ہر حکومت نے فلسطین کی بھرپور حمایت کی ہے. اور گزشتہ جب تقریباً 15 مہینے تک صہیونی حکومت کی جارحیت غزہ پٹی پر جاری رہی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران نے کس طرح سے مسئلہ فلسطین کی, فلسطینیوں کی اور غزہ کی بھرپور حمایت کی. اور نہ صرف یہ کہ اسلامی جمہوری ایران میں حمایت غزہ کی اور فلسطینیوں کی بھرپور طریقے سے جاری تھی, دنیا کے مختلف ملکوں میں جو تمام حریت پسند ہیں انہوں نے بھی کھل کر غزہ کی اور فلسطین کی حمایت کی, مظلوموں کی حمایت کی, اور ظالم اور جابر اور جارے صہیونی حکومت کی بھرپور مذمت کی کہ جس نے امن کا, صلح کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور اس 15 مہینے کی جارحیت کے دوران اس کے منہ سے یہ لبادہ اتر گیا اور پوری دنیا نے اس کی حقیقی ماہیت کو جان لیا. اسی حوالے سے ایک رپورٹ, پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.
اسلامی جمہوریہ ایران سمیت پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے عاشق اور حریت پسند اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ بھرپور جوش و جذبے سے منا رہے ہیں. اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ ایک ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب عالم اسلام ایک حساس دور سے گزر رہا ہے. خاص طور پر غزہ اور اس کے عوام نے عالمی استعماری طاقتوں کی مدد و حمایت سے ہونے والی صہیونی جارحیت کے سامنے جس استقامت و پامردی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے دنیا آج بھی حیران ہے. غزہ کے عوام 15 مہینے سے زائد کی صہیونی جارحیت اور اپنا گھر بار تباہ ہو جانے کے بعد بھی اپنی سرزمین سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے تباہ شدہ گھروں کے ملبے پر ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے گھر دوبارہ تعمیر کرنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں. ایران میں 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی فلسطین کی حمایت ہر ایرانی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل رہی ہے, اور ہر قسم کی مخالفت اور دباؤ کے باوجود کوئی بھی ایرانی حکومت اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹی ہے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی, سب نے مسئلہ فلسطین کو بھرپور انداز سے پوری دنیا میں اجاگر کیا ہے اور فلسطین کی کسی بھی قسم کی مدد سے دریغ نہیں کیا ہے. حماس کی قیادت کونسل کے سربراہ اور اراکین نے گزشتہ روز رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی. ملاقات کے آغاز میں حماس کی قیادت کونسل کے چیئرمین محمد اسماعیل درویش نے رہبر انقلاب اسلامی کو غزہ میں مزاحمت کی عظیم فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ میں مزاحمت کی فتح کو ایران کے انقلاب اسلامی کی فتح کی سالگرہ کے دنوں کے ساتھ ہونے پر نیک فال سمجھتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ یہ امر بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی کا راستہ ہموار کرے گا. حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ خلیل الحیا نے رہبر انقلاب اسلامی کو غزہ میں مزاحمت کی فتح پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آج ہم آپ سے ایسے وقت میں ملاقات کے لیے آئے ہیں جب ہمارا سر فخر سے بلند ہے, اور یہ عظیم فتح ہماری اور اسلامی جمہوری ایران کی مشترکہ فتح ہے. اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے غزہ کے شہداء اور شہید کمانڈروں, خاص طور پر شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور حماس کے قائدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خداوند متعال نے آپ کو اور اہل غزہ کو عزت اور فتح عطا کی ہے, اور غزہ کو اس عظیم قرآنی آیت کا نمونہ بنایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چھوٹا گروہ خدا کی توفیق اور اذن سے ایک طاقتور گروہ پر غالب آ سکتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے صہیونی حکومت اور حقیقت میں امریکہ کو شکست دی ہے, اور خدا کے فضل سے آپ نے انہیں ان کے کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں ہونے دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ غزہ میں عوام اور استقامتی محاذ نے بے مثال جرات و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس جنگ میں بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں. انشاءاللہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا. ایک دن فلسطین کی سرزمین صہیونی قبضے سے آزاد ہوگی اور بیت المقدس پر فلسطین اور اسلام کا پرچم لہرائے گا.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب غلام عباس حیدری کو جو سینئر تجزیہ نگار ہیں حیدر صاحب پروگرام میں بہت خوش آمدید.
بہت شکریہ.
حیدر صاحب, رپورٹ میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے تب سے اسلامی انقلاب نے, ایران کی ہر حکومت نے بھرپور طریقے سے فلسطین کی حمایت کی ہے, اور یہ سلسلہ جو 11 فروری سے پہلے ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں شروع ہو چکا تھا وہ اب تک جاری ہے. تو اسلامی انقلاب اور اسلامی مزاحمت کی حمایت, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسفر, سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور سلام عرض کروں گا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے عمل سے اور کردار سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے میں جب انقلاب اسلامی کامیاب ہوا اس کے بعد سے جو ہے جو ترجیحات میں شامل ہیں اسلامی جمہوریہ کی وہ مظلوموں کی حمایت ہے, ظالموں کے خلاف نفرت ہے, اور ظالموں کے خلاف جو ہے استکباری طاقتوں کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہونے کی اس پر تاکید ہے, اور ترجیحات میں جو ہے اسلامی امت کے مابین اتحاد ہے اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی برقراری ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش رفت اس میں شامل ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 46 سال گزرنے کے باوجود جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے نہ فقط فلسطین, غزہ اور استقامتی محاذ کی حمایت کی ہے, بلکہ عملی طور پر اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے عمل اور کردار سے دکھا دیا ہے کہ ایران جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. اور یہ جو ہے دوسروں نے بھی جو ہے جو ایران کے دوست ہیں انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کی ہے, اور ایران کے جو دشمن ہیں انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کی ہے کہ ایران جو ہے اپنے ہر وعدے پر عمل کرتا ہے, اور ایران نے اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے حوالے سے جو دنیا کو جو ہے یہ دکھا بھی دیا ہے کہ 46 سالوں میں ایران نے جو وعدے کیے اسے عملی جامہ بھی پہنایا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے حماس کو جو کامیابی ملی گزشتہ 15 مہینوں میں غزہ میں, تو اس کے بعد سے حماس کے اعلیٰ سطحی وفد نے جو پہلے ملک کا دورہ کیا وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے, اور ایران آئے وہ حماس کا وفد, اور انہوں نے جو ہے ایران آ کر جو ہے رہبر انقلاب اسلامی, صدر مملکت, پارلیمنٹ کے اسپیکر سے شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ایرانی حکومت نے, ایران کے سپریم لیڈر نے, ایرانی عوام نے ہماری حمایت کی, اور جس طریقے سے پشت پناہی کی, اور جس طریقے سے جو ہے ہمارا ساتھ دیا, ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. یہ دیکھیں یہ استقامتی محاذ کے ایک اعلیٰ رتبہ وفد جو ہے حماس کے وہ آئے تھے, کہیں نہیں گئے. پہلی مرتبہ جب غزہ میں جنگ بندی ہوئی تو اس کے بعد وہ پہلے ایران آئے تاکہ ایرانی عوام اور حکام اور رہبر اور اس طرح صدر مملکت کا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ استقامتی محاذ ہو یا حریت پسند جہاں کہیں بھی ہوں, وہ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ عملی طور پر ہمارے ساتھ ہے, اور ہم آنکھ بند کر کے اسلامی جمہوریہ ایران پر اعتماد کرتے ہیں, اس لیے کہ 46 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہے. اسفر, 46 سال میں آج تک ایران نے کسی بھی مظلوم کو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں تنہا نہیں چھوڑا. جہاں کہیں سے بھی مظلوم کی آواز اٹھتی ہے وہاں پہ ایران جو ہے لبے کہتا ہے, اور نہ فقط مظلوموں کی حمایت کے لیے بلکہ ظالم اور استکباری طاقتوں کے خلاف جو ہے ایران اپنے ٹھوس موقف پیش کرتا ہے, اور ایران جو ہے جدوجہد کے حوالے سے استکباری طاقتوں کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں فرنٹ لائن پر ہے.
جی, بہت شکریہ حیدری صاحب. آپ کا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قیصر عباس صاحب, قیصر عباس خاص صاحب پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قیصر عباس خاص صاحب, اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 46 سال سے بھی پہلے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا اولین مسئلہ قرار دیا تھا, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ان تمام برسوں میں جاری رہا اور آج تک جاری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اس حوالے سے بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, دباؤ کا سامنا کرنا پڑا, پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا, اور اس موقف کو چھوڑنے کے بدلے بہت سی پیشکشیں بھی کی گئیں جس کو اسلامی انقلاب نے بھرپور طریقے سے رد بھی کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 46 برسوں میں یہ جو ایران کی اسلامی انقلاب کی یہ جو جرت مندانہ موقف ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 22 بہمن کا دن ہے, یعنی وہ دن ہے جو مستضعفین جہان کے لیے عید کا دن ہے, ان کے لیے انتہائی خوشی کا دن, کیونکہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے ہمیں ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ جس طرح سے مظلومین کی حمایت انقلاب اسلامی کے بعد ایران نے کی ہے, وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتی. ان رہبر کبیر امام خمینی رضوان اللہ نے سب سے پہلے ہی یہی جو ہے ایک نعرہ لگایا تھا, جو نعرہ صرف نہیں تھا بلکہ ایک موقف تھا, ایک ہدف تھا, ایک مقصد تھا کہ ہم اپنے قبلہ اول کو آزاد کروائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہودیوں خیبر کو مت بھولو, محمد کی فوج جلد لوٹے گی. اور انہوں نے یہاں پر فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان بھی کیا, اور جس کے بعد فلسطینی اس وقت کے جو رہنما تھے جس میں یاسر عرفات مرحوم اور شیخ احمد یاسین شہید, انہوں نے امام سے آ کے ملاقاتیں بھی کی اور ان کا موقف جو ہے ان کی زبان سے مبارک سے بھی سنا. اب اس کے لیے اس صرف ایک موقف کے لیے ظاہر ہے کہ یہ وہ موقف تھا جو کہ امریکہ کی رد تھا, استعمار کی رد تھا, استبداد کی رد, ان تمام کی رد تھا یہ, کیونکہ جو لوگ وہاں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور گریٹر اسرائیل کو آگے بڑھا رہے تھے, بڑھاتے چلے جا رہے تھے, اور ان کے اپنے حساب میں 2010 تک انہوں نے اپنا یہ منصوبہ مکمل کرنا تھا, لیکن یہ کہ انقلاب اسلامی کی آتی ان کا یہ منصوبہ نہ صرف یہ کہ رک گیا بلکہ ان کے قدم پیچھے چلے گئے, لبنان سے بھی ان کو وڈرا ہونا پڑا. اور یہ کہ ایک رہبر کبیر امام خمینی بدشکن کی ایک بہترین ان کی جو ایک حکمت عملی تھی یہ اس کا نتیجہ تھا, اور یہ حکمت عملی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ چل رہی ہے, اس پر عملی کام ہو رہا ہے. 46 سالوں میں ایران نے جو تکالیف اٹھائیں, یعنی انقلاب کے اوائل میں اگر آپ دیکھیں کتنے شہادتیں ہوئیں اور کتنی اہم ترین شہادتیں ہوئیں, بہت بڑے بڑے نام اس میں ہیں, محمد رجائی کا نام ہے, شہید باہنڈر کا نام ہے, شہید بہشتی کا نام ہے, اس کے علاوہ بہت سارے شہدا ہیں. اور اس کے بعد 8 سال کی جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی, اس جنگ کو مسلط کرنے کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ جنگ بھی یہ اس میں بھی یہ کچھ حاصل نہیں کر سکے. یہ سارا وہ ایک جو تھا نا ایمان کا نظریہ اور طاقت ایمان کی جو ان کو لے کر چل رہی تھی, اور انہوں نے اپنے سامنے کسی دباؤ کو آنے نہیں دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی یعنی اس وقت جو یہ حکمت عملی طے کی گئی تھی اس کے مطابق کام ہوا, اور جس جس ملک میں ایران کو دیکھتے ہوئے کہ ایران جو ہے کس طرح مظلومیت کا ساتھ دے رہا ہے, اور وہاں پر مختلف ممالک میں انہوں نے اپنے لیے جو ہے اسلامی مقامات قائم کی, لبنان میں قائم کی گئی اور اہم ترین وہ تھی, اس کے علاوہ خود یہ فلسطین میں حماس اور اس کے علاوہ جہاد اسلامی کا قیام ان کو مضبوط کرنا, اور اس جو ہے عراق میں, یمن میں یہ اسلامی مقاومت نے انہوں نے اپنے ملکوں میں نوجوانوں نے ایران سے متاثر ہو کے یہ بنائی تھی, اور ایران نے مظلومیت کا ساتھ دیا. جس لوگ آج ایران کی یہ پروکسی کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں ایران کی پروکسی ہے, کہ پروکسی کس لحاظ سے, اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو یہ تو کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اس انقلاب سے پہلے بنائے گئے ہیں, اور یہ تو اس کے بعد یعنی آپ دیکھیں آپ اسی کو دیکھ لیں کہ عراق میں جو ہسٹل شہبی بنائی گئی یہ تو داعش کے مقابلے میں بنائی گئی, یہ تو کوئی پروکسی نہیں ہے یہ, لیکن یہ کہ ایران نے ہمیشہ مظلومیت کا جو ہے ساتھ دیا, مظلومیت کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا, اور اس کا نتیجہ آج دنیا نے دیکھا. اور گزشتہ جو 15 مہینے سے جو کچھ ہوا یہ اس کی ایک سمجھ لیا کہ ایک حد تک یعنی یہ انتہا, اس وقت تک یہ انتہا ہے, کام تو انشاءاللہ آگے بھی چل رہا ہے لیکن اس وقت تک یہ انتہا ہے کہ حماس اتنی مضبوط ہوئی کہ انہوں نے آگے اسرائیل کا سر جو ہے وہ نگوں کر دیا اور انہوں نے اس کو جھکا دیا, اور اسرائیل جو ہے وہ حماس کو ختم کرنے کے دعوے کرنے والا, اور شروع میں انہوں نے کہا چند مہینے میں حماس پر بھی قابو پا لیں گے, غزہ پر بھی قبضہ کر لیں گے, اپنے قیدی بھی چھڑا لیں گے, لیکن یہ تینوں کام ان کے لیے ممکن نہ ہو سکے. اور اسی حماس کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کی, اسی حماس کی شرائط پر انہوں نے جنگ بندی کی, اور یہی صورتحال میں لبنان میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو ختم کرنے کا سوچا, حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا, ہاشم صفی الدین کو شہید کر دیا, یہ سب کچھ ضرور ہوا لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی جنگ بندی پر مجبور کون ہوا, وہاں پر بھی جنگ بندی پر مجبور اسرائیل ہوا, یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ ہے. یمن میں آپ دیکھ رہے ہیں, یمن نے 7 سال پہلے جنگ بھی لڑی اور وہ ان کے جو مد مقابل تھے وہ کم کمزور نہیں تھے, بہت زیادہ کم طاقتور نہیں تھے, بہت زیادہ طاقتور تھے, ان کے پیچھے بھی یہی استعمار کھڑا تھا, ان کے پیچھے یورپ تھا پورا, پورا امریکہ تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ یمن کو ختم کر دیا جائے لیکن وہ نہیں کر سکے, اور انصار اللہ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی, اور اس کے نتائج اب بھی سامنے آئے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو انہوں نے جب یہ 7 اکتوبر 2023 کا معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد انصار اللہ نے جو کام کردار ادا کیا وہ کلیدی کام تھا, انہوں نے پورے یہ باب المندب روک کے وہاں پر اسرائیلی جو تجارت ان کو روک کے ان کے تجارتی وہ جو تھا اس کو انہوں نے بالکل تباہ کر دیا, ان کے معاشی حالت کو تباہ کر دیا. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں بھی مقاومت کام کر رہی تھی اس مقاومت نے ایک بہترین کردار ادا کیا, اور یہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جتنی مقاومت اسلامی جہاں جہاں بھی تھی ان سب نے مشترکہ طور پر ایک کام کیا اور مل کر کام کیا, اور یہ تمام جو ہے یہ جو انقلاب اسلامی ہے, یہ انقلاب نور جو ہے یہ اس کے جو ہے مرحونے میں نت ہوا، اس کی وجہ سے ہوا. اگر انقلاب اسلامی اس وقت برپا نہ ہوتا تو شاید آج میں یہ خوبصورت دن دیکھنے کو نہ ملتے. اور یہ جو ابھی جو اس حماس کے وفد نے ملاقات کی ہے اور بہت ایک مناسب موقع پر، یعنی یہ ہوا اور اس کے ساتھ شعبان معظم بھی ہے اور یہ انقلاب کی سالگرہ بھی ہے، بڑے خوبصورت دن ہے، خوش آئندہ یہ بات. یہ تمام اکٹھے چیزیں ایک جگہ پر ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی، اس میں مقاومت مزید مضبوط ہوگی اور بہت جلد ہم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہی اسلامی مقاومت، جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ اسلامی مقاومت کے ہاتھوں اسرائیل کو شکست ہوگی اور اس خطے کی تقدیر کا تعین یہ اسلامی مقاومت کرے گی انشاءاللہ.
قیصر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حیدری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران نے، اسلامی انقلاب نے جو فلسطین کی حمایت کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ آج تک جاری ہے، اور اب اس موقع پر حساس حالات میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ جنگ بندی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن دھمکیاں بدستور موجود ہیں، اور اسی حوالے سے اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ، دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل سے بھی بات چیت کی ہے ٹیلی فون پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کی یہ جو سفارتی کوششیں ہیں خاص طور پر غزہ کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، اس پر اسلامی جمہوری ایران ہر محاذ پہ جو ہے فلسطین کی حمایت جو ہے وہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور اب جب کہ جس طریقے سے غزہ میں جنگ بندی ہوئی تو اس جنگ بندی کے حوالے سے بھی ایران کا ایک خاص رول اس میں رہا ہے.
جی،
جہاں تک وہ قطر اور مصر بھی انہوں نے رول ادا کیے، اسلامی جمہوریہ ایران کا بھی ایک خاص رول اس میں رہا تھا. اور اسلامی جمہوریہ ایران کا شروع دن سے یہ موقف ہے کہ تمام جو مسائل ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو جاتے ہیں، حل ہونے بھی چاہیے. تو اس لیے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے اب جب کہ ٹرمپ نے جو دھمکیاں دی ہیں، یا صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے جو دھمکیاں دی ہیں، یا ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ ہم غزہ کو جو ہے بالکل صاف کر دیں گے، وہاں پہ جو تفریقہ بنائیں گے اور غزہ کے عوام کو یا تو جانا چاہیے مصر میں یا اردن میں، تو اس حوالے سے جو ہے جہاں پورے عالم اسلام میں اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ کے بیان کو لے کر سخت تشویش پائی جاتی ہے، اور تقریباً تمام اسلامی ممالک نے، علاقائی ممالک نے، بلکہ جو ہے بہت سے جو ہے وہ یورپی ممالک نے،
پوری دنیا کے اکثر ممالک نے
اس کے بیان کو جو ہے انہوں نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ عجیب قسم کا بیان دیا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے، اس کی حقیقت میں کوئی جو ہے وہ توجہ بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس پر رد عمل کا تعلق ہے، اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران سفارتی سطح پر اس موضوع کو لے کر اور جنگ بندی کے موضوع کو لے کر، تاکہ پائیدار جنگ بندی کا عمل جو ہے وہ جاری رہے، اسی لیے جو ہے تمام تقریباً جو ہے وہ علاقائی اور اسلامی ممالک کے صدور سے، وزرائے خارجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ رابطوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور کل تو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک دن میں کئی ممالک کے وزرائے خارجہ سے جو ہے ٹیلیفونی گفتگو کی، اور سب نے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو سراہا، اور انہوں نے کہا کہ غزہ کے حوالے سے ایران کا جو موقف ہے وہ بالکل صحیح موقف ہے، اور غزہ کے حوالے سے جو بیان ٹرمپ نے دیا وہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے، بلکہ او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور اس طرح عرب لیگ نے جو ہے اس کی مذمت کی. دیکھیں، کوئی بھی ایسا ملک یا وہ عالمی ادارے یا علاقائی جو ہے وہ ادارے ہیں ایسے نہیں ہیں جنہوں نے جو ہے ٹرمپ کے بیان کی مذمت نہ کی ہو، بلکہ انہوں نے فلسطین کے مسئلے کے حل پر تاکید کی، اور سب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے صہیونیوں کو خوش کرنے کے لیے ٹرمپ نے دیا ہے، لیکن عنقریب جو ہے ٹرمپ اپنے اس سے شوم منصوبے سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لے گا. اور دیکھیں، اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے یو ٹرن لیا ہے، ٹرمپ بھی یو ٹرن لینے کے حوالے سے مشہور ہے، کئی اس نے جو یو ٹرن لیے ہیں، حتیٰ جو ہے ابھی چند دنوں میں ایران کے خلاف جو یو ٹرن لیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آتے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، لیکن ایران نے دو ٹوک موقف میں اپنا جو ہے موقف پیش کیا کہ ہم جو ہے ایک ایسے ملک کے ساتھ جس نے جو ہے ماضی میں ہمیں دھوکہ دیا اور جو سائن کرنے کے باوجود جو اس نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو ہے وہ معاہدے کی کاپیاں پھاڑ دی، ہم اس کے ساتھ جو ہے مذاکرات نہیں کریں گے. اسے کہتے ہیں ٹھوس موقف، اور ایران کے اس موقف کو تقریباً دنیا کے تمام ممالک نے سراہا کہ ایران جو ہے جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے.
جی بہت شکریہ قیصر عباس خان صاحب.
جی جی
قیصر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران تو بھرپور طریقے سے فلسطین کی, فلسطینی کاز کی, فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے. کیا عالم اسلام کا بھی اس حوالے سے کوئی فریضہ ہے کہ وہ بھی ادا کریں؟
دیکھیں عالم اسلام کا بالکل فریضہ ہے, بہت بڑا فریضہ ہے. عربوں کا بہت بڑا اس میں بنتا ہے کیونکہ عربوں کے حساب سے دیکھیں, ایک تو عالم اسلام کے حوالے سے, قبلہ اول کے حوالے سے, اور دوسرا اس حوالے سے کہ یہ ان کی سرزمین ہے, یہ عربوں کی سرزمین ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ شروع میں اس چیز کو, یہ اسرائیل والا مسئلہ تھا, اس کو انہوں نے عرب اسرائیل تنازعہ کے نام دیا تھا تاکہ عالمی اسلام کا کردار درمیان میں ختم ہو جائے, قبلہ اول کی بات ختم ہو جائے. لیکن یہ انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی نے اور اس کے بعد جو ہے رہبر معظم نے اور یعنی کہ پورے سسٹم نے اس چیز کو اجاگر کیا, پوری دنیا کے آگے صرف یہ عربوں کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی اسلام کا مسئلہ ہے, اور عالمی اسلام کا مسئلہ نمبر ایک ہے. اور جیسا کہ رہبر کبیر نے بھی فرمایا تھا اور رہبر معظم نے بھی یہی فرمایا کہ یہ اس عالمی اسلام کا مسئلہ نمبر ایک ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ اس چیز کو یہ سمجھ نہیں رہے کہ, اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اگر خدا نخواستہ کل ایسا ہوتا ہے, خدا نخواستہ کہ اگر یہ حماس پر قبضہ کر لیں, اس کو ختم کر لیں, غزہ پر قبضہ کر لیں اور یہ ان کے قدم آگے بڑھنے شروع ہو جائیں, تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چند ماہ پہلے ان کے ایک جو شدت پسند وزیر ہے اس نے جو سموٹری جو ہے اس نے جو بیان دیا تھا اس کو ان کو اپنے ذہنوں میں اس کو رکھنا چاہیے, اگرچہ اس سے پہلے بھی سب کو معلوم ہے لیکن ابھی اس نے جو اعادہ کیا ہے اس نے ان کو معلوم ہونا چاہیے اس نے کس کس ملک کا نام لیا ہے. اس نے اردن کا نام بھی ہے, اس میں عراق کا نام بھی ہے, اس میں مصر کا نام بھی ہے کہ ہم تمام اس جگہ کے اوپر یہودی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. اب اس چیز سے ان کے کان کھڑے ہونے چاہیے لیکن یہ ان کو ابھی تک ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہے. ابھی یہ جو غزہ پر امریکن یہ جو ملکیت کی جو بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے اس کا آپ نے دیکھا پوری دنیا میں جو اس کی مخالفت ہوئی ہے. آج برل او آئی سی کا بھی اجلاس ہوا, اس میں بھی اس چیز کو منصوبے کو رد کیا گیا ہے اور پوری دنیا نے اس کو رد کیا ہے. یہ البتہ او آئی سی کا یہ ایک اچھا آج قدم تھا اور اس میں بھی ایران کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ پہلے جب یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایران ہی تھا کہ جس کی سفارتی سرگرمیاں سب سے زیادہ تیز تھیں اور اس وقت جو شہید ابراہیم رئیسی اور حسین اختر امیر عبدالعیان اور انہوں نے بہت زیادہ اس کی کاوش کی تھی اور بہت زیادہ انہوں نے جو ہے باقی ملکوں کے دورے کیے اور انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اور ابھی بھی اس مسئلے کے اوپر بھی ایرانی جو موقف تھا وہ سب سے زیادہ ہمیں اسٹرانگ نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی بھارت جیو کہ ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہونے والی نہیں ہے. یہ تو ظاہر ٹرمپ نے سمجھ لیا کہ یہ ایک نبز چیک کرنے کے لیے ایک بات کی ہے لیکن پوری دنیا سے بھارت کی مخالفت کی گئی ہے. جہاں تک عالم اسلام کی اس مسئلے کے اوپر بات ہے, بات یہ ہے کہ یہ قبلہ اول ہے, بات قبلہ اول کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے قبلہ اول آپ کا جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے, اب اس کو یہاں پر غیرت کی بات ہے. دوسری بات جو آتی ہے وہ فلسطینیوں کی آتی ہے, جو فلسطینیوں کا جو سرزمین انہوں نے چھین لی اور اس کے علاوہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و جبر انہوں نے کیا اور اس 75-76 سال کے اندر جو انہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی, ان کی املاک کو لوٹا, ان کی زمینوں کو لوٹا, ان کے دیکھیں کتنے ابھی یہ جو قیدی باہر آ رہے ہیں, کتنے کتنے عرصے بعد جو ہے یہ باہر آ رہے ہیں, کتنے کتنے عرصے بعد یہ بیٹے اپنی ماؤں کو مل رہے ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کو مل رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو مل رہے ہیں, یعنی کتنا ٹائم ہو گیا کتنے, اور پھر یہ کتنا ظلم وہاں پر قید خانوں میں ان کو پراپر نہ تو طبی سہولیات وہاں پر دی گئی ہیں, نہ کوئی صحیح خوراک ان کو وہاں پر دی گئی ہے, نہ کوئی آرام کے مواقع وہاں پر موجود تھے. جبکہ حماس نے جو قیدی جوڑے آپ نے دیکھا کہ تمام تو فریش چہرے, یعنی جسے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو کوئی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا, انہوں نے اسلامی جو اپنا جو شعار تھا اس کے اوپر انہوں نے اس کو قائم رکھا. تو اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو یہ دو جو معاملات ہیں, یعنی قبلہ اول اور دوسرا یہ فلسطینی عرب, اور ان کو ان دو چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہو رہا, ایسا بالکل اس کے بلکہ اس کا برعکس ہو رہا ہے. اور یہ اردن ہے یا مصر ہے یا جو بھی یہ ممالک ہیں اور تمام ہی تقریباً یہ عرب ممالک جو ہیں یہ سارے اس کے مخالف ہیں. اور ایک جو شام تھا اس کے اوپر جو ہوا وہ بھی صورتحال آپ نے دیکھ لی. باقی عرب ممالک میں صرف ایک عراق ایسا ملک رہ جاتا ہے جہاں پر جو ہے اسلامی مقاومت جو مضبوط ہو رہی ہے اور وہ اس کا ایک اپنا ایک موقف ہے. لبنان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے, یہ باقی جتنے بھی ہیں جو تمام لوگ ہیں وہ بالکل ابھی تک آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو, اور اگر انہوں نے آنکھیں بند کر کے رکھی تو کل ان کی باری آ جانی ہے. ان کی اس چیز کے اوپر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کم سے کم جو ہے چلو یہ قبلہ اول کو چھوڑ دیں, یہ فلسطینیوں کو چھوڑ دیں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں, لیکن کم سے کم اپنے آپ کو بچانے کے لیے سوچیں اگر یہ یہاں سے نکلتے ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, لبنان پر قبضہ کرتے ہیں, اردن پر کرتے ہیں, بڑھتے ہوئے آتے ہوئے ظاہر ہے کل یہ سعودی عرب, حجاز مقدس اور ان تمام جتنے بھی ہیں عراق, تمام کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لینا ہے. ان کا مقصد یہی ہے, گریٹر اسرائیل کا پہلا مرحلہ ان کا جو مکمل ہونا ہے وہ نیل سے فرات تک ہی ہونا ہے. لیکن یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ خدا نے چاہا تو اس کی اپنی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنا ایک سسٹم ہے, ایسا کبھی ہوگا نہیں, لیکن عربوں کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. حیدری صاحب, منصوبے کی بات ہو رہی ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے, دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں, خود فلسطینیوں کا کیا کہنا ہے جو یہاں کے اصل باشندے ہیں؟
دیکھیں اسفر, جہاں عالمی سطح کے رہنماؤں نے, عرب ممالک نے, اسلامی جمہوریہ ایران نے, علاقائی ممالک نے سخت رد عمل کا اظہار کیا, وہیں فلسطینیوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ چاہے جو کچھ بھی کر لے, یہ ہماری آبائی سرزمین ہے, آبا و اجداد کی سرزمین ہے, اور یہاں پہ جو ہم پیدا ہوئے ہیں یہ ہم مادر وطن ہے, یہاں پہ ہم نے قربانیاں دی ہیں, یہاں پہ ہمارے آبا و اجداد دفن ہیں, اور اس سرزمین کو ہم چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے, چاہے آسمان زمین پہ آ جائیں. ٹرمپ کی تو بات علیحدہ ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے کھنڈر, غزہ اس وقت کھنڈر بن چکا ہے, 85% غزہ جو ہے اس وقت ملبے کے ڈھیر میں ہے, اور وہ آئے اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملبے پہ انہوں نے جو ہے آ کر وہاں جو ہے زندگی گزارنا دوبارہ شروع کر دی, اور ایسے ملبے کے جہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہاں شہدا کی لاشیں دفن ہیں, نیچے ہیں, ابھی تک جو ہے کرین نہیں ہے وہاں پہ, وسائل نہیں ہے تاکہ جو ہے وہ ملبے تلے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے جنازوں کو نکالا جائے, لیکن اس کے باوجود ان کے عزم ارادے اتنے مضبوط اور مستحکم ہیں کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی طور جو ہے اس سرزمین سے نہیں جائیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو, یہ فلسطینیوں کا کہنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے حماس نے قیدیوں کو جو ہے وہ صہیونی قیدیوں کو رہا کیا, اور مزے کی بات جہاں پہ انہوں نے بمبارمنٹ کی, جہاں پہ یحیی سنوار کو شہید کیا, یحیی سنوار کے گھر کے قریب سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ خواتین قیدیوں کو نکال کر لا کر دکھایا کہ یہ آپ کے قیدی ہیں, یہ ہماری اس میں تھے تحویل میں تھی, تو وہاں پہ انہوں نے دکھا دیا کہ اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو, بہرحال اسرائیل تو ایک ڈیکور ہے, اسرائیل کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ تھا, فل فلش امریکہ نے جو ہے اسرائیل کی حمایت کی, ہتھیار دیے اور اسے جو ہر قسم کی حمایت حاصل تھی, لیکن فلسطینیوں نے, غزہ کے مسلمانوں نے اپنے جذبے سے, عزم سے جو ہے اسرائیل کو, امریکہ کو شکست دی, اور اب بھی جو ہے وہ اپنے موقع پر قائم ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اسفر, 1948 سے لے کر اب تک جو ہے کئی مرتبہ کئی امریکی صدور آئے, انہوں نے دھمکیاں دی, صہیونیوں نے جو ہے وہاں پہ جو ہے قتل عام کیا, لیکن فلسطینی اپنے موقع پر قائم رہے. اور اس مرتبہ دیکھیں 15 مہینے تک آپ نے اتنی بمبارمنٹ کی کہ عالمی جنگ کے بعد جو ہے سب سے زیادہ بارود جو ہے وہ غزہ پہ برسائے گئے, طولانی ترین جنگ تھی 15 مہینے تک, لیکن اس کے باوجود جو ہے فلسطینی خاص طور سے غزہ کے عوام کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی, اور وہ اپنے موقع پر قائم رہے, اور جسے شکست ہوئی وہ اسرائیل, امریکہ, صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر اعظم کو شکست ہوئی, اور وہ جو ہے اپنے موقف سے پیچھے ہٹے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے غاصب صہیونی حکومت فوجی جو ہے وہ وہاں سے نکل گئی. دیکھیں اس پر امریکہ نے کہا کہ غزہ خالی کر دیں, 20 سال تک جو ہے امریکی جو ہے افغانستان میں جارحیت کی, انہوں نے خون بہایا افغانستان کے مظلوم عوام کا, لیکن 20 سال بعد جو ہے اسے وہاں پہ شکست ہوئی, اور وہاں سے جو ہے دم دبا کر امریکہ بھاگ گیا. لیکن امریکہ کی ایک سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا. اگر امریکہ تاریخ سے سبق سیکھ لے تو اس قسم کی جو ہے وہ بیہودہ باتیں نہ کریں, اور اس قسم کی جو ہے تاریخی غلطیاں نہ کریں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یا تو وہ سمجھ نہیں پائے, یا سمجھنے کی ان میں جو صلاحیت نہیں ہے. لیکن غزہ کے عوام نے اپنے موقف سے, اپنے نظریے سے, اور اپنی استقامت سے ان پر یہ واضح کر دیا کہ آپ جو ہے ہمارے خیرخواہ نہیں, آپ ہمارے دشمن ہیں, اور دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جو ہے وہ ہے ہمیں آتی ہے, اور ہم جو ہے دشمن کو شکست دیں گے, اور ہم نے ماضی میں بھی شکست دی, اور آج بھی ہم نے شکست دی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم جو ہے اپنے ظالم دشمنوں کو شکست دیں گے, اور ہم جو ہے کسی بھی طور غزہ کو خالی نہیں کریں گے. یہ ان کا ٹھوس موقف ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک ایک مرتبہ پھر ہم پر حملہ کریں, ایک مرتبہ پھر حملہ کریں, لیکن ہم جان دیں گے, خون دیں گے, لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
بے شک ایسا ہی ہے. کیسر عباس خان,
جی
ہم نے دیکھا ہے کہ بھرپور طریقے سے اس وقت ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو کی اور شیہون حکومت کی حمایت کر رہے ہیں, اور اربوں ڈالر کا اسلحہ پہلے تو امریکہ دے چکا تھا, اب مزید جو ہے 7 ارب ڈالر کی امداد جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے شیہون حکومت کے لیے منظور کی ہے. دوسری طرف اسی حمایت کو دیکھتے ہوئے اب نیتن یاہو صاحب جو ہے وہ اپنے جامے سے مزید باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی اتنی زمین پڑی ہے یہ فلسطینیوں کو وہاں بسا کر فلسطینی ریاست وہاں قائم کر دے, یعنی جو اس سرزمین کے اصل باشندے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا دیا جائے اور جو پوری دنیا سے آ کر وہاں قابض ہوئے ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں. تو اس تضاد بیانی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں ان کے جو گریٹ اسرائیل کا اس کا منصوبہ جو ہے اس کے جو اہداف ہیں وہ تو یہی ہے, اور ابھی ٹرمپ نے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہرحال احمقانہ اس نے بات کی ہے, کیونکہ اگر 15 مہینے 50,000 شہادتوں کے بعد 90% غزہ تباہ ہونے کے بعد بھی یہ لوگ, یعنی جیسی جنگ بندی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس آئے, یعنی جو اپنی زمین سے ان کو محبت ہے, جب یہ لوگ اس سے اتنی تکلیف اٹھا گئے اتنے مظالم برداشت کر کے بھی یہاں سے نہیں گئے تو ابھی یہ کیسے جائیں گے؟ ٹرمپ نے کیسے یہ چیز سوچ لی؟ اور یہ ان کی خواب تو ہو سکتا ہے, خیال تو ہو سکتا ہے, وہم تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی. اب سعودی عرب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس چیز کو مسترد کرے کہ جو انہوں نے پہلے, یعنی جس طرح اردن اور مصر کی انہوں نے بات کی, اور اردن اور مصر نے اپنا موقف جو ہے نا ان کو دے دیا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اسی طرح سعودی عرب کو بھی چاہیے کہ آپ اس کو مسترد کر دیں, فوری طور پر اس کو جواب دے. اور ابھی ویسے تو یہ ہے کہ اب ٹرمپ نے اپنی یہ جو بات ہے اس میں تھوڑی سی اب اور طرح کی ان کی ٹون بن گئی ہے, یہاں تک کہا کہ ہمیں اس میں کوئی جلدی نہیں ہے, یعنی یہاں تک آگے بات, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں گے یہ سارے, اور یہ نہیں کر پائیں گے اس طرح سے کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے, اور کیونکہ 76 سال سے یہ کو تو چل رہا ہے, ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں سے فلسطینی نکل جائیں, ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے, ہر طرح کی وہاں پر ایسی منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں, اس طرح کے یہاں پر ماحول بنایا جا رہا ہے کہ فلسطینی یہاں سے نکل جائیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ فرد واحد بھی وہاں سے نہیں نکلا, وہ ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی اپنی مقاومت قائم ہے اور اپنے حساب سے جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی زندگی اپنی وہاں گزار رہے ہیں, ان کے وہاں پر اگرچہ اس وقت تو تمام یعنی جو فیسلٹیز تھیں, جو ہیلتھ فیسلٹی, میڈیکل, ایجوکیشنل, جتنے تمام انہوں نے ختم کر دیے ہیں, گرا دیے ہیں, کچھ باقی نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس ٹوٹے پھوٹے ماحول میں بھی ان کے بچوں کی کلاس کسی نہ کسی جگہ پہ چلتی رہی, یعنی کہ ان کو اپنے اس نسل سے بھی محبت ہے, اپنے علم سے بھی محبت ہے, اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ اس کو یہاں بنانا شروع کر دیں گے. اور یہ کہ کل ایک بڑا اچھا موقف آیا تھا ایک ایرانی آفیشل کا, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں ہمارے پاس عربوں میں اسلامی ممالک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم غزہ کو دوبارہ تعمیر کریں.
جی بہت شکریہ قیصر عباس خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا پروگرام تشریف لائے, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ حیدری صاحب آپ کا, آپ پروگرام میں تشریف لائے, جیسا کہ حیدری صاحب نے بھی کہا کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے اور باطل جتنا بھی مضبوط ہو آخر میں اسی کو شکست ہوتی ہے, اور انشاءاللہ حق کا یہ قافلہ جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا اور فتح کی منزلیں طے کرتا رہے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.